ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا أعماقنا الإيمان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں یہاں پر جمع کیا اور ہمیں کچھ قرآن سے سیکھنے سکھانے کا موقع فراہم کیا. واقعی میں ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے. سب سے پہلے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، ہمیں امت مسلمہ میں شامل کیا. پھر اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر کہ یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچا دیا. اللہ کرے کہ یہ رمضان ہمارے لیے مغفرت کا باعث بنے اور ہمارے روزے، جو قیام ہیں، دعائیں ہیں، تلاوت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو قبول فرمائے انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ کا یہ بہت ہی زیادہ شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بہانے قصص القرآن کے ذریعے سے ہمیں قرآن میں کچھ غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کیا. واقعی میں انسان قرآن میں جتنے غوطے لگائے ایسے لگتا ہے کہ بس ابھی وہ ایک ہی کوئی موتی چن سکا ہے قرآن کا، اور جتنا ہم اس کے اندر جاتے جائیں گہرائی میں ایسے لگتا ہے کہ ابھی ہم نے بہت کم علم حاصل کیا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم مرتے دم تک قرآن کے جو اسرار و رموز ہے، اس کے معجزات ہیں، اس کے بارے میں سرچ کرتے رہیں، پڑھتے پڑھاتے رہیں، غور و فکر کرتے رہیں، تاکہ ہم اس سے حکمت کے موتی چن سکیں. اور اس کی جو حکمت بھری باتیں ہیں، جو یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، معجزانہ کلام، ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اور یہ قرآن، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دلوں کو سیراب کرتا رہے، ہماری روح کی غذا بنتا رہے. کیونکہ قرآن نہ ہو تو واقعی میں ایسے لگتا ہے کہ زندگی زندگی نہیں ہے. اگر ہم تصور کریں کبھی قرآن کے بغیر تو ایسے لگتا ہے کہ بس ہم جیسے کچھ ہے ہی نہیں. تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل کی. اور رمضان اور قرآن کا تو بہت ہی بہترین خوبصورت تعلق ہے، اسی لیے اس کو شہر القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو واقعی میں رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، مٹی زرخیز ہو جاتی ہے. آپ اس میں جو بھی بیج بوئیں گے، جو بھی دانہ ڈالیں گے، وہ انشاءاللہ بہت بہترین طریقے سے گرو ہو کر نکلے گا. کیونکہ رمضان میں ایمان فریش ہوتا ہے، روح کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جڑ جاتا ہے، روح کی تربیت ہوتی ہے، اور انسان کا ایک الگ ہی مزاج بن جاتا ہے، نیکیوں کا مزاج بن جاتا ہے. اس کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا ایک مقابلہ ہوتا ہے، اور ایک الگ ہی رمضان کا ماحول ہے ماشاءاللہ. اور واقعی میں دیکھیں کہ اجتماعی نیکیوں کا کتنا اثر ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر سارے لوگ مل کر اگر ایک ہی مہینے میں جو عبادت کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے پورے ماحول پر اثر پڑتا ہے. اور ہم خود اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں کہ رمضان میں اتنا تھکنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ تراویح ہے، سحری ہے، افطار ہے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ ہماری تلاوت قرآن زیادہ ہوتی ہے الحمدللہ، ہماری نفل نمازیں زیادہ ہوتی ہیں الحمدللہ، ہماری فرض نمازیں وقت پر ہوتی ہے، ہمارے صبح شام کے اذکار وقت پر ہوتے ہیں، ہماری دعائیں کتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں رمضان میں. اور آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ رزق میں بھی کتنی برکت عطا فرما دیتا ہے الحمدللہ. اور رزق میں برکت ہوتی ہے تو آپ دیکھیں اس کی وجہ سے سب طرف خوشحالی، یعنی بہت سارے لوگوں کو ایک طرح سے جابس مل جاتی ہے، بہت سارے لوگوں کا بزنس بہت زیادہ فلورش ہوتا ہے. تو یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برکتوں سے فائدہ اٹھانے والا بنائے انشاءاللہ. آج ہم لوگ قصص القرآن کے سلسلے میں سورہ کہف کو ڈسکس کریں گے، اس میں اصحاب الکہف کی سٹوری کو ہم ڈسکس کریں گے. کیونکہ یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم یہ قصہ حق کے ساتھ آپ کو سنا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ بھی ایک قصہ ہے قرآن کا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا. اور یہ قصے کے بارے میں بہت ہی کم لوگ واقف تھے، ایون کرسچن اور جوش وہ بھی اس واقعے کے بارے میں بہت زیادہ نہیں جانتے تھے، نہ ان کی کتابوں میں یہ واقعہ درج تھا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرسچنز کے عقیدے کے مطابق، یعنی جو ان کی بات تھی، ان کے جو واقعہ تھا، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں لے آیا تاکہ ان کو بھی صحیح معلومات ہوں. تو آج ہم اصحاب کہف کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور ان سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے انشاءاللہ وہ ہم دیکھیں گے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں. پہلے ہم تلاوت سن لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ اس کو ڈسکس کریں گے.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن ترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا
ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ان آیات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے آخرکار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا کہ تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتبے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہر سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔ ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بیجا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے رب بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے، اور وہ ہے کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جسے اللہ تعالیٰ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی۔ اور اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا تاکہ ذرا آپس میں پوچھ گچھ کریں۔ ان میں سے ایک نے پوچھا، کہو کتنی دیر اس حال میں رہے؟ دوسرے نے کہا، شاید دن بھر یا اس سے کچھ کم رہے ہوں گے۔ پھر وہ کہنے لگے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں، اور وہ یہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھانا کہاں ملتا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے، اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے، ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنسار ہی کر ڈالیں گے، یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے، اور ایسا ہوا تو ہم کبھی فلاح نہ پا سکیں گے۔ اس طرح ہم نے اہل شہر کو ان کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اب ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی، اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان اصحاب کہف کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا، ان پر ایک دیوار چن دو، ان کا رب ہی ان کے معاملے کو بہتر جانتا ہے۔ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غالب تھے انہوں نے کہا، ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔ کچھ لوگ کہیں گے وہ تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ پانچ تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی باتیں ہیں، یعنی صرف دل سے لگائی ہوئی باتیں ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے کہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ کہو، قل، ربی عالم بعدتہ ما یعلمہ الا قلیل، کہ میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ کہف یہ مکی سورت ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اصحاب کہف کا یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ اصحاب کہف، کہف کہتے ہیں غار کو، تو یہ غار والے نوجوان کا لفظ یہاں آتا ہے، فتیہ کا لفظ آیا ہے، فتیتن، وہ چند نوجوان تھے۔ فتیہ کہتے ہیں کسی نوجوان کو، غلام کو، یا جو ینگ لڑکے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، ان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو وہ چند نوجوان تھے، وہ چند لڑکے تھے۔ پہلی بات تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ کیسے نازل ہوا، یہ واقعہ قرآن میں کس بنا پر بیان کیا گیا، اور اس کے پیچھے کیا اس کے اسباب تھے، اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے کیا حکمتیں رکھی ہیں۔ اب دیکھیں قرآن کا کوئی بھی قصہ، قرآن کی کوئی بھی بات، قرآن کی کوئی بھی آیت بلا وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کوئی چیز عبث پیدا ہی نہیں کی. اور قرآن کا تو ایک ایک لفظ ہمارے لیے اس میں بہت سارے اسباق پوشیدہ ہیں ہر لفظ میں. اس کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے یہ سورہ کہف کے بارے میں کہ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ وہ ہر طرح سے اسلام کی دعوت کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر چکے اور کچھ اثر اس کا نمایاں نظر نہیں آیا، تب انہوں نے یہ چال چلی کہ ان کو معلوم تھا کہ جو اللہ کے رسول کتاب کی بات کر رہے ہیں تو یہ کتاب والے تو یہود بھی ہیں، تو کیوں نہ یہود سے جا کر پوچھیں کہ کوئی ایسی بات بتائیے جس کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے اور پتہ چل جائے کہ واقعی میں یہ نبی ہیں یا نعوذ باللہ جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو نیریشن ہے، یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جو روایت کی ہے بات سورہ کہف کے سلسلے میں، اس سے پتہ چلتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ احبار الیہود کے پاس گئے، جو احبار تھے یہود کے. اور احبار کون ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، پہلے بھی ڈسکس کیا تھا، احبار حبر سے نکلا ہے. اور یہ کون لوگ ہوتے تھے یہودیوں میں، کس کو احبار کہا گیا ہے؟ سورہ مائدہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں یہ لفظ آیا ہے. جی حبر کا مطلب ہوتا ہے انک، بارک اللہ فیکی. تو ایسے لوگ جو کہ اس زمانے کے بہت ہی پہنچے ہوئے علماء تھے، نہیں تارک الدنیا رہبان ہوتے ہیں. رہبان ان کو کہا جاتا ہے کہ جو دنیا ترک کر کے صرف عبادت میں مشغول ہو جائیں، وہ رہبان ہوتے ہیں. اور احبار وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ مفتی، اسکالرز، ریسرچرز، یعنی جن کے ہاتھ مسلسل انک میں فل رہے ہیں، یعنی انک کا ہی کام ہو ان کا، دن رات لکھنے لکھانے کا، پڑھنے پڑھانے کا کام ہو، بہت ہی پہنچے ہوئے عالم جو ریسرچر ہوتے ہیں، جو ٹاپ ریسرچر کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، جو ٹاپ لیول پر تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، تو بہت زیادہ جو اسٹڈی کرنے والے پیپل تھے. تو ان کے پاس یہ گئے اور کہا جاتا ہے جو روایت میں پتہ چلتی ہے عبداللہ بن عباس کی، وہ کہتے کہ عقبہ اور نظر یہ دو لوگ گئے وہاں پوچھنے کے لیے یہود سے اور کہا کہ تم بھی اہل کتاب ہو اور تم ہمیں کوئی ایسا ٹف کوشچن بتاؤ جو ہم اللہ کے رسول سے پوچھیں، یعنی محمد سے پوچھیں صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ جس کی بنا پر ان کی حقیقت ہمارے سامنے کھل جائے. تو یہود نے کہا کہ ہاں ہمارے پاس ہیں ایسے ٹف کوشچن. اور یقین جانے کہ اس وقت تک یہود کو بھی کچھ علم نہیں تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک واسطہ صرف مشرقین سے پڑا تھا، ابھی مشرقین عرب سے، ابھی نہ کسی جوئش کمیونٹی سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، نہ کرسچن سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، کوئی ڈیلیگیشن ابھی نہیں آیا تھا، نہ کرسچنز کا نہ یہود کا، ابھی صرف مشرقین عرب سے آپ کا واسطہ تھا. اور اللہ کے رسول ابھی کوئی اہل کتاب سے نہیں ملے تھے اور نہ ہی اہل کتاب کو معلوم تھا کہ کوئی نبی اس طرح سے آیا ہے. اور ابھی تو انہیں پتا بھی نہیں تھا کہ، یعنی یہود کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ رسول ہے تو ہم ان کے خلاف کس طرح سے اب محاذ کھڑا کریں. تو بہرحال یہ دو لوگ گئے، ان سے پوچھا اور کہا کہ ٹھیک ہے آپ تم ان سے ایسے کوشچن پوچھو کہ اگر ان کوشچنز کے آنسر انہوں نے بتا دیے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نبی ہے، اور اگر وہ یہ آنسر نہ بتا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نعوذ باللہ جھوٹے ہیں. اور تم کو اپنے معاملے کا کیئر کرنا چاہیے، تم کو خود اپنے پرابلم سالو کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. اب آپ دیکھیں کہ کتنی ان کی شاطرانہ چالیں، ابھی کچھ نہیں بھی معلوم ہے. تو اب کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ پہنچے تو انہوں نے جو تین سوالات کہے، اور بعض ایک اور دفعہ کا ذکر ملتا ہے جس میں سورہ یوسف کے بارے میں انہوں نے پوچھا تھا، سوری بنی اسرائیل کے بارے میں پوچھا تھا. اور یہاں پر جو تین سوالات کا ہم کو جو عبداللہ بن عباس کی روایت سے پتہ چلتا ہے، وہ تین سوالات یہ تھے. اور انہوں نے وہ کہا کہ تم ان سے پوچھو روح کے بارے میں، اور یہ بہت ہی ٹرکی کوشچن تھا اصل میں کہ یس الونک ان روح. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ روح کیا ہے. کہو کہ روح کا علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کم ہی دیا ہے، قلیل ہی لوگ جانتے ہیں، قلیل علم ہے اس کے بارے میں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بتایا نہیں. اور یہ ٹرکی کوشچن کیوں تھا؟ کیونکہ روح کو اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو روح کہا ہے. پھر ہم دیکھتے کہ مریم علیہ السلام پر جب جو ان کو کلمہ پھونکا گیا، جو پھونک ڈالی ماری گئی، جو ایک وہ روح اللہ کہتے ہیں، کہا جاتا ہے ان کو نا، کلمۃ اللہ کہا جاتا ہے، تو وہ بھی ایک روح تھی. اور تیسری بات ہم جانتے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے روح من امرنا، کہ روح جو ہے ہمارے حکم سے آتی ہے یا ہمارے حکم سے یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، روح اترتی ہے. تو یہ تینوں الگ الگ باتیں تھیں، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روح کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. تو اگر وہ ان میں سے کوئی ایک بھی بات اللہ کے رسول جواب میں کہتے تو اب خود وہ کہتے کہ اچھا یہ روح کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ روح کے بارے میں. تو یہ ٹرکی کوشچن تھا. دوسرا سوال انہوں نے کہا کہ جو اس کی عربی ہے وہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. سلوہم ان رجل طواف ذهب اور اوراها، مشارق الارض و مغاربہا، کہ تم ان سے سوال پوچھو اس شخص کے بارے میں جس نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا تھا، یا مشرق کے اینڈ تک پہنچ گیا تھا اور مغرب کے اینڈ تک. اب آپ خود سوچیں کہ کتنا ٹریکی کوشچن ہے. ایک شخص کا پوچھا جا رہا ہے اور اس کا نہ کوئی نام، نہ اتا، نہ پتہ، کچھ بھی نہیں. سلوہم ان رجل توافا، جو گھومتا رہا، ذہبہ اور آہا مشارق الارض و مغاربہا، کہ جو مشرق کے اینڈ کو گیا اور مغرب کے اینڈ کو گیا، یعنی زمین کھنگال ڈالی اس نے. پھر تیسرا سوال تھا کہ سلوہم ان فتیتن ذہبو فی غبا اولا، کہ ان لوگوں کے بارے میں پوچھو، ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو جن کا معاملہ کچھ اس طرح سے تھا کہ وہ کہیں جا کر چھپ گئے تھے، ڈسپیئر ہو گئے تھے، غائب ہو گئے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی بالکل کلیئر کوئی بات نہیں ہے. ان نوجوانوں کے، انہوں نے بھی جو ہے نوجوان کا ہی لفظ کہا تھا فتیتن، کہ ان نوجوانوں کے بارے میں پوچھو ذہبو، جو چلے گئے تھے یا غائب ہو گئے تھے کہیں پر، یا پہلی دفعہ میں ہی وہ غائب ہو گئے تھے. یعنی دوسری دفعہ تو وہ مل گئے تھے، ہم سب جانتے ہیں، لیکن پہلی دفعہ میں وہ غائب ہو گئے تھے. تو یہ تین سوال انہوں نے پوچھے. جب وہ لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں کل اس کا جواب بتا دوں گا. اب یہ دوسری روایت سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا کہ کل بتا دوں گا، جیسے کہ ہم پڑھیں گے اس سورے میں کہ ان شاء اللہ کا بھی لفظ آیا ہے. لیکن کہا جاتا ہے کہ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گئے، تین دن گزر گئے، دس دن گزر گئے، پندرہ دن گزر گئے. پندرہ دن تک کہ کوئی وحی نہیں نازل ہوئی. اب آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہوگی، اور کفار مکہ کتنا مذاق نہیں بنا رہے ہوں گے، اور کس قدر ان کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملا ہوگا کہ اچھا دیکھا، ہم تو بہت اچھا کوشچن ڈھونڈ لائے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ یہود کی چالاکی اور عیاری آپ دیکھیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے جگہ جگہ آپ کو ان کی پلاننگ نظر آئے گی. پلاننگ کرنے میں تو یہ ماسٹر ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں. آج بھی آپ ان کا معاملہ دیکھیں، ان کی پلاننگ کیسے ہوتی ہے، کس کو کہاں بٹھانا ہے، کون سا سکہ چلے گا، اور کون سے لوگوں کو معزول کرنا ہے، سب انہی کی پلاننگ ہے. تو اس زمانے میں بھی انہوں نے اہل مکہ کو جو سوالات کرنے کے لیے دیے، ٹرکی کوشچن تھے. اور کیوں یہ کوشچن دیے انہوں نے، ایک اور اس کے پیچھے حکمت ہے، یا ایک اور چیز اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، کہ ان تینوں واقعات کے بارے میں، یا کم از کم یہ دو واقعات کے بارے میں، یعنی ذوالقرنین اور پھر یہ چند نوجوان، ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں کوئی واقعات درج نہیں تھے، نہ تورات میں نہ انجیل میں. کیونکہ یہ جو واقعات ہوا تھے، نوجوانوں کے جو واقعہ پیش آیا تھا اصحاب کہف کا، یہ تو ایکچولی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد پیش آیا تھا، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو مسخ کر دیا گیا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کے یہاں پر بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئی تھیں، شرک اور یہ ساری چیزیں. تو بہرحال نہ تورات میں یہ بات موجود تھی، نہ انجیل میں یہ بات موجود تھی. دوسری اہم بات یہ کہ یہ کرسچنز ان کے اوپر عقیدہ رکھتے تھے، کرسچنز ان کے اوپر یقین رکھتے تھے اصحاب کہف کے بارے میں. یہود تو اس کو پھر بھی ڈینائی ہی کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر آخرت کے عقیدے کی بات تھی، دوبارہ اٹھائے جانے کی. تو اس وقت ایک فرقہ تھا، صدوقی فرقہ کہلاتا تھا وہ، اور یہ واقعہ کہا جاتا ہے کہ شہر افسوس میں پیش آیا تھا. افسوس کا لفظ ہم کو ملتا ہے، اور افسوس بھی کہا جاتا ہے اس کو، افسوس بھی کہا جاتا ہے اردو میں، بہرحال جو لکھتے ہیں تو افسوس کہا گیا اس کو. شہر افسوس کا علاقہ تھا، یہ شہر افسوس تھا، اور وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو بہرحال اب انہوں نے یہ جو سوالات کی اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کا جواب نہیں دے سکے، کیونکہ وہی آ ہی نہیں آپ تک پندرہ دن تک کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سورت اللہ تعالیٰ نے پوری نازل فرما دی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ جو اصحاب کہف تھے کوئی ہمارے عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ایسی بہت ساری عجیب نشانیاں ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تو بس صرف کن کہنے کی دیر ہے، اور سبحان اللہ وہ فیکون ہو جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو تمام جو معاملات آج دن رات چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس سے ہٹ کر جو چاہے کر سکتا ہے. کسی کو ایک رات سلاتا ہے اللہ تعالیٰ اور صبح اٹھاتا ہے. کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ سال ہر سال سلائے رکھے اور پھر اس کے بعد اٹھائے، جیسے کہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جو سورہ بقرہ میں جس شخص کا واقعہ ہے، واللہ عالم وہ عزیر علیہ السلام تھے یا کوئی اور تھے، ہم نہیں جانتے، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ وہ عزیر تھے. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال سلائے رکھا. اصحاب کہف کو اللہ تعالیٰ نے کتنے سال سلائے رکھا ہم نہیں جانتے، 200 سال، 300 سال، اور یہ کتنے نوجوان تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ نحنو نقص علیک نباہم بالحق، ہم آپ کو ان کا اصل واقعہ سناتے ہیں، اصل قصہ سناتے ہیں، اور وہ کیا تھے؟ انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ واقعہ حق کے ساتھ ہمیں سنا رہا ہے، اور آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بتانے کا اور سنانے کا انداز کتنا بہترین ہے۔ جو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو الفاظ بیان کیے ہیں، شارٹ الفاظ ہیں، مختصر الفاظ ہیں، لیکن اس میں بڑی بڑی کہانیاں پوشیدہ ہیں، اس کے اسرار و رموز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کے ایک ایک لفظ پر غور کریں تو ہم کئی گھنٹوں اس پر بات کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہم سناتے ہیں تم کو، نحن نقص علیک نبأهم بالحق، حق کے ساتھ ہم یہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے نقص کا ہی لفظ استعمال کیا، اور نقص کا لفظ قرآن میں، قصص کا لفظ پازیٹیو وے میں آئے ہیں قرآن میں۔ جیسے آپ کو پہلے دن کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لفظ پازیٹیو وے میں آیا ہے اور ایک لفظ نگیٹو وے میں آیا ہے۔ کسی کو یاد ہے تو بتا سکتا ہے کہ نگیٹو وے میں کون سا لفظ آیا ہے؟ جس کو پسند نہیں کیا گیا، اساطیر۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو اساطیر الاولین، تو اساطیر وہ بھی اسٹوری سے ہی ہے، یہ ہسٹوریا سے ہے، وہ ایکچولی وہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی اور زبان کا لفظ ہے، بہرحال لیٹن۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ فرمائے کہ ہم آپ کو وہ قصہ سنا رہے ہیں اور حق کے ساتھ سنا رہے ہیں۔ یہ چند نوجوان تھے، اور کون نوجوان تھے یہ، اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلتا، بہت زیادہ ڈیٹیل ہمیں اس کے بارے میں نہیں پتا ہے۔ اور قرآن کا انداز بیان دراصل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تم اصل بات پر غور کرو، وہ نوجوان کتنے تھے، ان کا رنگ کیسا تھا، وہ فیئر تھے یا بلیک تھے، اچھا وہ کون سا لباس پہنے ہوئے تھے، ان کا کتا کس رنگ کا تھا، اچھا وہ چھ تھے کہ سات تھے، وہ پانچ تھے کہ تین تھے۔ تم اس میں مت پڑھو، بلا وجہ کی بحث و مباحثے میں مت پڑھو، ایکچوئل تمہیں اس کا جو کیا حاصل کرنا ہے، جو اس کا جسٹ ہے، اس سے جو سبق ہم کو ملتا ہے، اس سے جو عبرت ہمیں حاصل کرنی ہے، وہ کیا ہے کہ مین چیز کیا تھی، وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غاروں میں جا کر پناہ گزیں ہوئے، یعنی ان کے نزدیک جو سب سے قیمتی شے تھی ان کے پاس، ان کے جان سے بھی زیادہ بڑھ کر، ان کے عیش و آرام سے زیادہ بڑھ کر کیا چیز تھی ان کے نزدیک؟ ان کا ایمان۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہر جمعے کو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیت پڑھے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور کیوں دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ کیونکہ یہ نوجوان دراصل اس بات کی یاد تازہ کرواتے ہیں۔ یہ نوجوان کے واقعے سے، یہ نوجوانوں کے واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایمان کو بچانے کے لیے ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، اپنا گھر بار شہر سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، اپنا عیش و آرام، اپنا اسٹیٹس، اپنے والدین، سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں۔ تو چونکہ دجال کا جو فتنہ آئے گا، تو اس وقت ایمان کو بچانا بہت مشکل ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دجال جو اپنے کچھ نہ کچھ کرتب دکھائے گا، جھوٹے کرتب، جس کی بنا پر اس کی جنت دراصل دوزخ ہوگی، اس کی دوزخ جنت ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو اتنا پاور ملے گا، لیکن اس وقت ایمان والے ہی بچ سکیں گے۔ جو ایمان والے ہوں گے وہ اس کے چہرے پر لکھا ہوا کافر پہچان لیں گے، وہ سمجھ جائیں کہ یہ دجال ہے۔ تو ایمان انتہائی قیمتی چیز ہے۔ یہاں پر اصل جو بات سیکھنے کی نوجوانوں سے کہ انہوں نے ایمان کو کتنا معتبر جانا، انہوں نے ایمان کو کتنا درجہ دیا، کتنا بڑا درجہ دیا۔ ایمان کی خاطر، ایمان کو بچانے کے لیے وہ بادشاہ سے بچتے بچاتے غاروں میں پناہ گزیں ہوئے، غاروں میں چلے گئے۔ تو یہ واقعات، یہ ہر جمعے کو جو پڑھنا ہے، وہ اس لیے پڑھنا ہے کہ تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے، ہم اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں۔ آج بھی ماحول ایسا ہے جس میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے۔ تو یہ سورہ کہف دراصل جو پڑھے گا اس کے لیے، حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو اگر مکمل سورہ کہف پڑھے گا، اس کے لیے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک کے لیے نور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سوال یہود نے اللہ کے رسول سے کیا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ میں کل جواب دے دوں گا، لیکن وہی نازل نہیں ہوئی، 15 دن گزر گئے۔ تو جب 15 دن کے بعد وہی نازل ہوئی، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس میں وہ تمام واقعہ ڈیٹیل میں بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ دراصل یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو، تمہارے جو پرانی، یعنی تمہارے پاس بھی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ کیا واقعہ تھا، کیونکہ تمہارے پاس کہیں اس کا صحیح واقعہ لکھا ہوا نہیں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40 سال بعد یا 50 سال بعد کسی نے لکھا تھا سریانی زبان میں۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ 40-50 سال میں کتنی وہ زبانیں چینج ہو گئی ہوں گی، اور اس زبان سے اس زبان تک پہنچتے پہنچتے اس میں کتنی تبدیلی آ گئی ہوگی۔ تو یہ شہر افسوس، یا افسوس یا افسوس کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو ہمیں انسائیکلوپیڈیا میں جو بات ملتی ہے کہ افسوس شہر تھا جو ایشیائی کوچک کے مغربی ساحل پر، رومیوں کا سب سے بڑا مشہور شہر تھا یہ, بندرگاہ تھی وہاں پر, اور کہا جاتا تھا کہ آج بھی اس کے کھنڈر وہاں پر ترکی کے شہر وہاں پر موجود ہیں, جو ترکی ہے ابھی حال میں, اس کے آس پاس جو بندرگاہ ہے اس کے کھنڈرات وہاں موجود ہیں. اور جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا, اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو وہ لوگ دقیانوس یا دقیانوس کہتے ہیں. آپ نے اردو میں لفظ سنا ہوگا نا کہ یہ کیا دقیانوس کی طرح تم, یعنی پرانے زمانے کی طرح, یعنی بہت پرانے زمانے کی بات ہے. تو اس وقت کے بادشاہ کا نام دقیانوس یا دقیوس بتایا جاتا ہے, یہ گبن نے یہ بات لکھی ہے. گبن یہ ایک بہت بڑا رائٹر اور وہ ہے ہسٹورین ہے, جس نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اور پوری دنیا کی ورلڈ ہسٹری بھی اس نے لکھی ہے. بہرحال کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے وہ ہم نہیں جانتے, کیونکہ ایکچوئل ہمیں جو واقعات ملتے ہیں, قرآن جو واقعات بتاتے ہیں, سب سے سچی ہسٹری کی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. یعنی صحیح تاریخ اگر آپ کو جاننی ہو دنیا کی تو قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگوں نے لکھا اس میں جھوٹ سچ ہر چیز شامل ہے. تو بہرحال اس وقت کے بادشاہ کا نام وہ دقیوس یا دقیانوس بتاتے ہیں, اور ڈسوس بھی کہا جاتا ہے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بادشاہ بہت مشہور تھا عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں پر ظلم و ستم کرنے میں. یہ بھی بتایا جاتا ہے, یعنی یہ بات بھی وہیں اسی میں لکھی ہوئی ہے, کہ اتنا زیادہ وہ ظلم و ستم کرتا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت مشہور ہو گیا تھا, اور وہ اپنے عہد میں بہت بدنام بھی ہوا وہ بادشاہ. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں پر وہ جو ظلم و ستم کرتا تھا اس کی بنا پر وہ بدنام ہوا. اور یہ بات بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بعد میں, یعنی جب یہ معاملہ ختم ہو گیا اور یہ لوگ غاروں میں پناہ گزین ہو گئے, جب دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت جو دوسرا بادشاہ پھر آیا, اس وقت تک وہ بادشاہ پھر بہتر بادشاہ تھا. وہ اس نے خود کرسچینٹی قبول کر لی تھی, لیکن وہی کرسچینٹی مطلب عقیدہ تثلیث کو قبول کیا تھا, ایکچوئل مسلمان نہیں تھا. کیونکہ رومن اور جو آس پاس کے لوگ تھے جن کے یہاں پر بہت زیادہ شرک اور بت پرستی جن کے یہاں پائی جاتی تھی, ان کی وجہ سے کرسچن جب کرسچن بنے تو انہوں نے اس میں بھی شرک اور بت پرستی شامل کر دی, ایکچوئل مسلمان نہیں رہے. تو یہ جو اصحاب تھے یہ تو دراصل سچے مسلمان تھے, ایک اللہ کو ماننے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی ماننے والے. تو یہ سات نوجوان تھے جو کہ غار میں جا بیٹھے, ان کی کتابوں میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے, تو ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں لیکن تورات میں نہیں ہیں اور نہ ہی انجیل میں, کیونکہ یہ بات کا واقعہ ہے. تو یہ چند نوجوان تھے, انہوں نے اسلام قبول کرنا چاہا, پہلے خاموشی سے اسلام پر جمے رہے, اس کے بعد انہوں نے علل اعلان اسلام کو قبول کیا اور مشرکانہ مذہب کو ریجیکٹ کر دیا. جب بادشاہ کو یہ بات پتہ چلی تو کہا جاتا ہے کہ بادشاہ نے پہلے ان کو لالچ دی, ان کو بہت ساری چیزیں آفر کی, یہ بھی کہا کہ ہم تمہاری زندگی بدل دیں گے, اور ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے, یعنی بادشاہ کے ان قریبی لوگوں میں سے تھے یا ان قریبی لوگوں کے بچوں میں سے تھے. یعنی جو بادشاہ کے جو مصاحب ہوتے ہیں, جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں, جیسے وزیر وغیرہ, گورنر, تو ان کے بیٹے تھے یہ, تو ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتے تھے. اور یہ بھی بادشاہ نے آفر کی کہ میں تمہارا مزید عہدہ بڑھا دوں گا, تم نے جو نئی چیز شروع کی ہے اس کو چھوڑ دو. بعض اسرائیلی روایت سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے, اسرائیلی تو نہیں کہنا چاہیے, کرسچن سے یہ روایت پتہ چلتی ہے, کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں ایک میلہ لگا تھا اور اس میلے میں وہ لوگ شرک اور بت پرستی میں انوالو رہا کرتے تھے. تو یہ چند نوجوان وہاں پر ان سب سے بیزار ہو کر ایک جگہ جا کر بیٹھ گئے. ایک نوجوان آ کر بیٹھا کسی درخت کے نیچے, پھر دوسرے نوجوان آئے اور آپس میں جب یہ بیٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کیوں تم میلے میں کیوں نہیں گئے یا میلہ کیوں نہیں اٹینڈ کرے, یہاں کیوں بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بیزار ہیں. تب ان کو آپس میں پتہ چلا کہ سب کے سب ہم مزاج لوگ ہیں, یعنی یہ سب کے سب شرک اور بت پرستی سے بیزار نوجوان تھے, لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک جگہ ملا دیا. جب یہ مل گئے ایک جگہ, پہلے تو چھپتے چھپاتے انہوں نے اپنے دین کو چھپائے رکھا اور اپنی عبادتوں میں لگے رہے, لیکن جیسے جیسے ان کو معلوم ہوتا گیا, ایمان ان کا بڑھتا گیا, جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زدنا ہوں ہدا, ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی, سبحان اللہ. یعنی وہ سچے دل سے ایمان لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا, ان کو یہ توفیق بخشی کہ وہ حق اور صداقت پر ثابت قدم رہیں. انہوں نے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنا گوارا کر لیا, مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا, سبحان اللہ. تو بادشاہ نے پہلے تو ان کو لالچ دی, جب وہ لالچ میں دیکھا کہ یہ کوئی بات مان نہیں رہے, تو پھر تب اس نے دھمکی دی ان کو. کہا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ میں تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا, یہ کہا کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا, انہیں اس نے جان لینی چاہیے ان لوگوں کی. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بادشاہ سے بچنے کے لیے اور مین چیز اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے اور وہاں پناہ لی. اللہ تعالیٰ نے غار میں انہیں کئی سال سلائے رکھا. کئی سال گزر گئے, زمانہ بدل گیا, فیشن چینج ہو گیا اور کرنسی بدل گئی. اب ظاہر سی بات ہے 200 سال گزرے تھے کہ 300 سال گزرے تھے، اب یہ ہم نہیں بتاتے، ہو سکتا ہے 300 سال گزر گئے ہوں، کیونکہ زیادہ تر یہ رائے ہے کہ 300 سال تک وہ سوئے رہے، لیکن قرآن ہمیں ایگزیکٹلی نہیں بتاتا ہے، اور وہی قرآن کا یہی اعجاز ہے اصل میں، اعجاز بیان، کہ قرآن ہمیں یہ تعداد میں اور اس میں نہیں رکھتا ہے، بلکہ قرآن چاہتا ہے کہ ہم اس سے اصل سبق سیکھیں۔ تو قرآن ڈسکس کرتا ہے کہ وہ لوگ کیا باتیں کر رہے تھے، آپس میں ان کی باتیں کیا تھی، کہ جب وہ دوبارہ اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا تو وہ تعداد پر زور دے رہے تھے، جبکہ انہیں اصل بات ڈسکس کرنی چاہیے تھی کہ وہ چند نوجوان تھے اور ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے تھے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ اصل جو دین ہے اس کو بچانے کی فکر نہیں کرتے، ہم اتنی زیادہ شدت پسندی میں مبتلا ہیں کہ جو ارریلیونٹ باتیں ہیں اس میں ہم انوالو ہو جاتے ہیں، اور جو ریلیونٹ باتیں ہیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دوں گی کہ ویسٹرن کنٹری کی ہی بات ہے، کسی کوئی نوجوان وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے آیا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیرنٹس میں سے ایک مسلم تھے ایک نان مسلم تھے، اس کے پیرنٹس کو یہ بات بھی نہیں معلوم تھی کہ ایک مسلمان کا غیر مسلمان سے نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال دونوں ایک مسلمان ایک غیر مسلمان تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی کے 20-25 سال گزر گئے اور میں نے نارمل لائف گزاری، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال مجھ پر میرے جو پیرنٹس میں سے جو مسلمان تھا ان کا تھوڑا بہت اثر ہوا، ان کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا تھا، تو ایک دن مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی مسجد جاؤں نماز پڑھنے کے لیے۔ جب میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو مجھے وہاں پر نماز پڑھنے کے بعد 2-3 لوگوں نے گھیر لیا کہ اچھا تم یہ کیسی پینٹ پہن کر آئے ہو، تمہاری پینٹ تو ٹخنوں سے نیچے ہے، تم نے پینٹ اتنی اونچی پہننا چاہیے تھا، تم ہاتھ صحیح سے نہیں باندھ رہے ہو، تمہیں ہاتھ یہاں نہیں وہاں باندھنا چاہیے تھا۔ وہ کہنے لگا کہ لو میں تو بڑی مشکل سے نماز پڑھنے آیا تھا اور یہ سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے، یہ ساری معلومات تو مجھے ہے نہیں، میں نے دوسرے دن سے نماز کو جانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ تھوڑا عرصہ گزر گئے، پھر رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ایک طرح سے ایمان کو بڑھایا، تو میرے دل میں پھر خیال پیدا ہوا کہ میں نماز کو جاؤں۔ میں جب مسجد پہنچا اور اس کے بعد میں وہاں پر مسجد میں پانی پی رہا تھا کھڑے رہ کر، تو کسی نے میرے کندھے پر زور سے ہاتھ مارا اور کہا کہ تمہیں اتنی بات نہیں معلوم ہے، تمہیں سنت پر عمل کرنا نہیں آتا کہ بیٹھ کے پانی پینا چاہیے۔ میرا دل اور بیزار ہو گیا اور میں نے دل میں سوچا کہ اب میں کبھی مسجد نہیں آؤں گا، میں واپس چلا گیا، لیکن خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی اور اس کے بعد پھر میں نے مسجد جانا شروع کیا، اصل دین سیکھا۔ تو آپ دیکھیں کہ اصل یہاں کہنے کی بات کیا ہے اور سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی بات کیا ہے کہ ایکچوئل جو چیز ہے، جیسے یہاں پر اصحاب کہف کے بارے میں، اب جب یہ اصحاب کہف دوبارہ غار میں اٹھے تو اب اس وقت ان کو ڈسکس کرنا چاہیے تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اتنے سال سنانے کے بعد بھی انسان کو اس طرح سے دوبارہ اٹھا سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آخرت آنی یقینی ہے اور اللہ تعالیٰ آخرت میں دوبارہ انسانوں کو اسی طرح سے اٹھائے گا جیسے یہ نوجوان 300 سال سونے کے باوجود بھی جیسے کہ ویسے اٹھے، نہ ان کے کپڑوں میں کوئی فرق آیا، نہ ان کی اسکن پر کوئی فرق آیا، وہ نوجوان ہی تھے، کسی بھی چیز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں جی اٹھائے گا، چاہے ہم کتنی بھی سال اپنی قبروں میں سوئے پڑے رہے ہوں، کتنی بھی سال ہم کو ہو گئے ہوں مرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ دوبارہ اس طرح سے ہم کو اٹھائے گا۔ تو اصل ڈسکس کرنے کی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے ایمان کو سلامت رکھا، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ جی اٹھائے گا اس طرح سے۔ تو اصل جو بات تھی وہ تو ڈسکس نہیں کر رہے تھے وہ لوگ، اصل کیا تھا، یعنی کس بات پر وہ زور دے رہے تھے، وہ بحثیں کریں گے کہ وہ 4 تھے 5واں ان کا کتا تھا، وہ 3 تھے 4تھا ان کا کتا تھا، وہ 6 تھے 7واں ان کا کتا تھا۔ اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو صرف اصحاب کہف کے کتے پر ہی اتنا ڈسکس کرتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ 20-20 کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان نوجوانوں کی تعداد پر، ان کے لباس پر، ان کے کتے پر، ان کے کتے کا کلر کون سا تھا، وہ دکھنے میں کیسا تھا، کیسا کتا تھا جو ہمارے یہاں پر ہم کتے پالتے ہیں ویسا تھا یا آوارہ کتا تھا، پتہ نہیں اتنی باتیں ارریلیونٹ باتیں، استغفر اللہ۔ اصل تو سمجھانے والی بات کیا ہے، جی جیسے کاؤ کے بارے میں، گائے کے بارے میں انہوں نے سوال کر کے گائے کیسی ہو، تو ہمارا معاملہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے لیتے ہیں اور اسی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مین چیز ہے کہ ایمان بہت اہم ہے، کہ اب جیسے میں نے وہ نوجوان کی بات کی بھی آپ کے سامنے کہ وہ مسجد میں آیا نوجوان، تو جو شخص کو 25 سال تک یا 20 سال تک ہدایت ہی نہیں ملی مسجد میں آنے کی، اب اگر وہ مسجد میں آ رہا ہے تو آپ کے اس کو فقہ کے پوائنٹ آف ویو سے اس کو چیک کریں گے کہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے مسجد میں تو آ گیا؟ آپ بتائیے کیا کریں گے؟ آپ اس کی مسجد میں آنے پر شکر ادا کریں گے نا؟ اور یہ جو بیٹھ کے پانی پینے کی بات ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ علی رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ خطبے کے دوران یا بھرے مجمع میں انہوں نے کھڑے ہو کر پانی پی کے بتایا تھا، کیونکہ لوگ اتنا زیادہ اس میں ریجیڈیٹی اختیار کر رہے تھے، شدت پسندی اختیار کر گئے تھے لوگ بیٹھ کر پانی پینے میں، تو علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پی کے بتایا کہ کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے پانی۔ بیٹھ کے پینا مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل ہے، لیکن کھڑے ہو کر پینے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں پر حرام مال کھاتے ہیں، لون لیتے ہیں سود سے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، یہ سب کریں گے لیکن کہیں گے کہ نہیں ہم تو بیٹھ کے پانی پیتے ہیں۔ یعنی بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں اور یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں سنتوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی انہوں نے یہودیوں سے کہا تھا کہ زیرے اور سونف کو چھانتے ہیں اور اونٹ نگل جاتے ہیں۔ بہت صحیح جملہ مجھے لگتا ہے ہمیشہ یہ ہمارے یہاں کے لوگوں کے لیے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جب ایمان رہے گا تو یہ سب چیزیں آ جائے گی، لیکن مین چیز جو انسان کو جہنم سے بچائے گی وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے اس کا۔ اور یہ نوجوانوں کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نہ کوئی ان کی عبادت پتہ چلتی ہے، نہ یہ کوئی اسکالر تھے، نہ یہ کوئی نبی تھے، نہ ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اچھا انہوں نے نہ ہی نماز پڑھی، نہ کوئی روزے رکھے، نہ کچھ قرآن پڑھا، کچھ نہیں، بس یہ ایمان بچائے ہوئے تھے، اپنا ایمان میں آگے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا۔ یہ لفظ غور کرنے کے قابل ہے کہ وہ ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت میں آگے بڑھا دیا۔ اب ہمارے یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ اتنا باریک نقطہ نظر، ایک 40 سالہ، ایک 50 سالہ شخص ہے، یا ایک 25-30 سالہ شخص ہے، اور جس نے دین کے اندر ہی رہتے ہوئے زندگی گزاری ہو دیندار ماحول میں، اس کے دین پر عمل کرنے میں، اور ایک ایسا نوجوان جو کہ بالکل غلط ماحول سے آیا ہو، دونوں میں بہت فرق ہوگا۔ تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات جو مجھے صحیح لگتی ہے اور جو ہمارے یہاں پر اس کو ڈسکس کرنا چاہیے ہم نے، کہ ہمارے یہاں پر اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ باجی کیا کریں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے اور عشاء کی نماز تو بالکل ہی نہیں پڑھتے۔ تو بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں جو ماحول ہے کہ عشاء کی نماز کیوں نہیں پڑھتے ہیں بچے، کیونکہ ہم نے ان کو بتا دیا کہ 17 رکعت ہے عشاء کی، اور ہم نے غلط بات بتائی بچوں کو، ہم غلط انفارمیشن دیتے ہیں کیونکہ ہم کو خود صحیح معلومات نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی کتنی نماز پڑھی، اور ہم سب جانتے کہ آپ تو 6 رکعت پڑھتے تھے عشاء کی، وتر آپ تہجد میں پڑھا کرتے تھے۔ یعنی 4 فرض پڑھنی ہے، 2 سنت پڑھنی ہے، اور اگر کسی کو تہجد میں اٹھنے کا یقین نہیں ہے کہ نہیں اٹھ سکے گا تو وہ وتر بھی عشاء کے ساتھ پڑھ لے، تو ٹوٹل 9 ہو گئی۔ تو پہلے بچوں کو فرض سے تو شروعات کریں، پہلے بچوں کو فرض پڑھنے کی عادت ڈالیں کہ اچھا ٹھیک ہے بیٹا ابھی تم فی الحال 4 فرض پڑھ لو، پھر دھیرے دھیرے جب ان کے دل کے اندر نماز کی خواہش پیدا ہو جائے تو ان کو بتاؤ کہ 2 سنت بھی پڑھنی ہے، پھر ان کو بتاؤ کہ 3 وتر بھی پڑھنی ہے۔ تو اس طرح سے ہم دھیرے دھیرے بچوں کو لے کر آئیں گے، نوجوانوں کو ہمارے، تو ان کا ایمان پر قائم رہنا اور نماز، فرض نمازوں کی پابندی کرنا فی الحال یہی بہت بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں پیدا ہوگی تو وہ آگے بھی بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو یہاں پر قرآن ہمیں بتا رہا ہے، وہ ایررلیونٹ باتوں پر ہمیں ڈسکس کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے قرآن، کہ کتنے تھے، 4 تھے 5 تھے، ان کا کلر کیسا تھا، ان کا لباس کیسا تھا، کون سے رنگ کے تھے، کتنے دن رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ کہو اللہ تعالیٰ ہی ان کی تعداد کو اچھی طرح سے جانتا ہے، تم نہیں جان سکتے، کوئی بھی انسان نہیں جان سکتا۔ اب یہاں پر جو بات ہے کہ کسی بھی کتاب میں یہ واقعہ موجود نہیں تھا، اور یہ کرسچنز ان کے بارے میں جانتے تھے، اور آج بھی ان کے جو وکیپیڈیا آپ کہہ لیں یا پھر جو بھی آپ کہہ لیں جو معلومات کا ذریعہ ہے، اس میں جو لکھا ہوا ہے کہ وہ نوجوان جو کہ شہر افسس کے نوجوان تھے، اس نام سے واقعہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، ان کی تاریخ کی کتابوں میں۔ تو بس کیا تھا کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان تھا۔ تو ایسے کوشچن نہ کرو جس سے انسان الٹا ڈسٹریکٹ ہو، بلکہ ایسے باتیں کرو جس سے انسان کو کوئی فائدہ ملے، جو سبق آموز ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی بہتر طریقے سے اس قرآن میں سورہ کو نازل فرما دیا، اس قصے کو نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے پوچھتا ہے، خود ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب وہ لوگ دوبارہ اٹھے سو کر، تو اٹھنے کے بعد ایک نے کہا کہ کتنی دیر ہم سوئے رہے، تو ایک گروپ پوچھ رہا ہے کہ کتنی دیر ہم سوئے رہے، تو ایک گروپ نے جواب دیا کہ اچھا ایک دن، کہ دن کا بھی کچھ حصہ۔ اور دوسرا گروپ کیا کہتا ہے، دوسرے لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے سونے کی حالت کو زیادہ جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر سوئے رہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ زیادہ اچھی بات ہے کہ ہم ان کی گنتی کریں کہ نہیں وہ ایک دن سوئے تھے، یا آدھا دن سوئے تھے، یا 2 گھنٹے سوئے تھے۔ یہ ڈسکس کرنا زیادہ بہتر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کتنی دیر سوئے رہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انہیں غار میں دیکھتے تو ایسے لگتا کہ سورج ان کے اوپر سے نکلتا ہے اور ان کے غار کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ یعنی اتنے سال تک وہ غار میں محفوظ رہے اور کسی کی نظر نہیں پڑی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ کسی کی نظر بھی نہ وہاں پڑے۔ اور اگر کوئی دیکھ بھی لیتا تو اللہ تعالیٰ ان کو اس طرح سے کروٹ دلا رہا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے کہ اچھا یہ چند نوجوان ہیں جو لیٹے ہوئے ہیں اور اپنی کروٹیں بدل رہے ہیں. تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا, جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو سالہ سال سلائے رکھا. اور کتا دہانے پر ایسے بیٹھا تھا, یہاں پر جو الفاظ ہیں بالوسید, یعنی فتح کا اپوزٹ ہے یہ, یعنی بالکل کلوز کر دیا تھا کتے نے اس دروازے کو, غار کے دہانے کو بالکل ہی یعنی بند کر دیا تھا. یعنی اس طرح سے پیر پھیلائے بیٹھا تھا کتا ان کی حفاظت کے لیے کہ پوری طرح دروازہ بند ہو گیا تھا. ختم الشیء کہا جاتا ہے اس کو. اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم اس کو دائیں بائیں سب طرف کروٹ دلا رہے تھے, کتا ان کی دہانے پر بیٹھا تھا, اور پھر اگر تم کہیں انہیں جھانک کر دیکھتے تو الٹے پاؤں کھڑے ہو کر بھاگ جاتے, یعنی لوگ وہاں ٹھہر نہیں سکتے تھے زیادہ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسی عجیب کرشمے سے ہم نے انہیں اٹھا بٹھایا, سبحان اللہ, تاکہ ذرا آپس میں پوچھیں کہ قالوا لبثنا یوما او بعد یوم. ایک گروپ کہنے لگا کہ کچھ دن کا حصہ اور کچھ دن بھر رہے ہوں گے. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم, کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کتنے دن رہے. فبعثوا احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ, اب بھیجو کسی کو تاکہ وہ حلال فوڈ حلال غذا. اب آپ دیکھیں کہ یہ نوجوانوں کی کیا بات بتائی جا رہی ہے, ان کو کوئی فقہ نہیں معلوم, ابھی کسی مفتی سے وہ نہیں ملے, خود ہی نوجوان ہیں, ینگ لوگ ہیں, ینگ پیپل ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کو کس بات کی فکر ہے کہ اچھا فوڈ, اچھی غذا, حلال پاکیزہ غذا وہ ہم کو ملے. اور ایک طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہوں کہ کرنسی جو ہے ہمارے پاس تھوڑی سی کرنسی, ظاہر سی بات ہے جب وہ گھر سے نکلے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے تو چند سکے لے کر یا چند پیسے لے کر وہ نکلے ہوں گے, تو وہ بہت احتیاط سے پیسے خرچ کرنا چاہ رہے ہوں گے تاکہ وہ پیسہ زیادہ دن تک ان کو کام آ سکے. کہا کہ جاؤ مدینہ, یعنی کوئی شہر جاؤ جو آس پاس کا شہر ہے, اور وہ دیکھے کہ ایوہ ازکا طعاماً, سب سے زیادہ پاکیزہ کھانا, یعنی بہت ہی اچھا فوڈ کہاں ملتا ہے, تاکہ وہ لے آئے. اور دیکھو احتیاط کرنا, کیئرفل رہنا, ایسا نہ ہو کہ تم کسی کو اپنے پیچھے لگا لاؤ, یعنی لوگ ہمارے بارے میں جان لیں. اور کس بات کی ان کو فکر تھی کہ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. سبحان اللہ, نوجوان ہے لیکن ان کا ایمان آپ دیکھیں کتنا مضبوط ہے, اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایسے لگتا ہے آج ہم کو اپنے آپ پر افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا تو ایمان اتنا بھی نہیں ہے. ان کو فکر کس بات کی کہ دیکھو کسی کو اپنے پیچھے نہ لگا لانا, ہوشیاری سے کام لینا, ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں ہونے کی خبر ان کو ہو جائے. اور اگر ان کو خبر ہوگی تو انہیں فکر کس بات کی کہ اگر ان کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو بس سنگسار ہی کر ڈالیں گے, یا پھر زبردستی ہمیں اپنی ملت میں واپس لے جائیں گے. سوچے ذرا, حالانکہ نوجوانوں پر ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نوجوان لڑکے ہیں لیکن اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اپنے ایمان کو بچانے کی بات کر رہے ہیں, پاکیزے کھانے کی بات کر رہے ہیں, اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اپنی اس ملت میں, اپنے اس جو ان کا کلچر تھا اس میں واپس بھی نہیں جانا چاہ رہے. سبحان اللہ, یعنی نوجوان لڑکے یا نوجوان نسل جو ہے وہ, جو ہماری ینگ جنریشن ہے, جو ہماری یوتھ ہے, وہ زیادہ اثر قبول کرتے ہیں ماحول کا, وہ بہت جلدی متاثر ہو جاتے ہیں ماحول سے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے کالج جاتے ہیں تو کالج میں جانے کے بعد کیا ہوتا ہے, بچے وہیں کے رنگ ڈھنگ اختیار کر لیتے نا. کالج جانے سے پہلے بہت سارے بچے ان کا ہیئر اسٹائل الگ ہوتا ہے, کپڑے پہننے کا انداز الگ ہوتا ہے, چلنے پھرنے کا انداز الگ ہوتا ہے, لیکن کالج جاتے سے ان کی پوری ہر چیز بدل جاتی ہے, حیثیت ہی بدل جاتی ہے. تو آپ دیکھیں نا کہ نوجوان اس وقت بھی کیسے تھے کہ جب وہاں سے نکلے تھے اپنے شہر سے, تو اس وقت کی سوسائٹی کیسی تھی, شرک میں مبتلا تھی, ہر طرح کی برائی عام تھی, لیکن اس کے باوجود بھی یہ نوجوان کس پر قائم رہے, ان کو نیکیوں پر سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا, اس کے باوجود بھی ان کا ایمان اتنا اسٹرانگ, اتنا مضبوط. نہ ان کے والدین نے ان کو کہا, نہ کوئی رسول تھے ان کی تربیت کرنے والے, اور نہ ہی کوئی اور ان کو سپورٹ کرنے والا. اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت پر قائم رکھ, ہم کو ہدایت پر باقی رہنے دے. تو فتنے سے بچنے کے لیے ایمان اور عمل ضروری ہے. اور کیوں دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں ان 10 آیات کو تلاوت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا غور و فکر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ہم کو یہ اصحاب کہف کا واقعہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عمل, اگر یہ دو چیز ہوں گی آپ کے پاس تو آپ ہر قسم کے فتنے سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. تو یہ نوجوانوں میں ایمان اور عمل تھا. تو اس میں ایمان کی بات کی گئی ہے. آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم تمام فتنوں سے محفوظ رہیں تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایمان پر ثابت قدم رہنا ہوگا. اور مین چیز ہے ایمان, ہمارا ایمان ہم کو بچانا ہے. اور یہ اصحاب کہف سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ سب سے قیمتی شے اگر کوئی ہے آج ہمارے پاس تو وہ ہمارا ایمان ہے، اور واقعی میں یقین جانیے کہ ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس بادشاہ سے بچ کر وہ وہاں سے اس شہر سے نکلے، غار میں پناہ گزین ہوئے، اور جس وقت وہ بیدار ہوئے اس وقت بادشاہ دوسرا تھا اور وہ کرسچینٹی کو اڈاپٹ کر چکا تھا، یعنی وہ کرسچن بادشاہ تھا، یعنی اب معاملہ ایسا نہیں تھا پہلے کے جیسا۔ پہلے تو بادشاہ کیا تھا، کیسا تھا کہ وہ ان کے ایمان پر ان کو سزا دینا چاہتا تھا۔ اب جب دوسرا بادشاہ تھا، جب وہ دوبارہ بیدار ہوئے تو کیسا بادشاہ تھا، وہ خود اس دین کو فالو کرنے والا تھا لیکن اس نے بگاڑا چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس زمانے میں وہاں پر آخرت میں دوبارہ جی اٹھنے پر بحث شروع تھی۔ جب غار میں وہ لوگ بیدار ہوئے دوبارہ سے اور باہر نکل کر حالات معلوم کرنا چاہا، تب لوگوں نے ان کو حیرانی سے دیکھا جب اس میں کا ایک نوجوان وہ سکہ لے کر چلا تاکہ کھانا خرید لائے، اور کہا جاتا ہے کہ اس سکے پر اس زمانے کے بادشاہ کی تصویر بنی ہوئی تھی، جو دکیانوس بادشاہ تھا یا دکیوس بادشاہ تھا، اس کی تصویر بنی تھی، اور یہ واقعے کو تقریباً 300 سال گزر چکے تھے، کئی عرصہ ہو گیا تھا، اور اب تو کرنسی چینج ہو گئی تھی۔ ظاہر سی بات ہے 300 سال میں کیا کچھ نہیں ہو جاتا، ہم تو دیکھتے ہیں کہ 100 سال میں کتنا کچھ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم آج سے 100 سال پہلے کی اردو دیکھیں یا 100 سال پہلے کی انگلش دیکھ لیں اگر ہم، تو آپ دیکھیں کہ اس وقت کی اردو اور انگلش میں اور آج کی اردو اور انگلش میں بہت فرق ہے۔ رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ہر چیز میں چینجز آ گئے ہیں۔ اب یہ تو بےچارے پرانے زمانے کے 300 سال پہلے کے لوگ ہو چکے تھے، جب یہ شہر میں گئے تو لوگ ان کو حیرانی سے دیکھنے لگے کہ یہ کون سا لباس ہے، کیسا لباس ہے، آج کے دور میں تو کوئی ایسا لباس نہیں پہنتا۔ جب وہ سکہ اس نے کسی دکاندار کو دیا، کہا جاتا ہے کھانے کے لیے، تو وہ دکاندار بہت حیران ہو گیا اور کہا کہ یہ سکہ تو چلتا ہی نہیں ہے، اب تو کوئی اور کرنسی یہاں پر چلتی ہے، یہ تو آؤٹ ڈیٹڈ کرنسی ہے، بہت پرانی کرنسی ہے۔ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں، جو کرسچنز کی کتابوں میں جو بات لکھی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ دکاندار یہ سمجھا کہ شاید اس شخص کو کوئی خزانہ ملا ہے، دفینہ ملا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا پرانا سکہ تھا۔ تو جب اس کو پتا چلا، کہا جاتا ہے کہ پھر جیسے ہی اصحاب کہف کو یہ بات پتا چل گئی، اور وہ دکاندار جو شخص تھا وہ اس شخص کو وہاں کے کسی گورنر کے پاس لے گیا، بات پہنچتے پہنچتے بادشاہ تک پہنچی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ جو نوجوان لڑکا نکلا تھا وہ بھی واپس آ کر پھر غار میں آ گیا اور سو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کی روح قبض کر لی، یعنی اب ان کی نیچرل ڈیتھ ہوئی تھی۔ ابھی تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف سلائے رکھا تھا، اب جب ان کی نیچرل ڈیتھ ہو گئی تو اب یہاں پر ان لوگوں میں آپس میں بحث ہونے لگی کہ کیا یہاں پر ہم ایک بڑی دیوار بنا دیں، یادگار دیوار۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، مقبرہ تعمیر کر دیں، حالانکہ انہیں ان کے اٹھنے سے آخرت میں دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا چاہیے تھا، یعنی ان کا 300 سال تک سوئے رہنا اور 300 سال سونے کے بعد پھر اٹھنا، اس بات پر ان کو یہ فکر کرنی چاہیے تھی کہ ہمارا جو ایمان متزلزل ہو گیا ہے، ہم جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ ہم کو بھی دوبارہ اٹھایا جائے گا مرنے کے بعد، تو اس واقعے کو دیکھ کر ان کا آخرت پر ایمان تازہ ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن یہ تو نہیں ہوا، الٹا وہ بحث و مباحثے میں پڑ گئے کہ یہاں پر ہمیں مقبرہ تعمیر کرنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو لوگ موجود تھے یہ وہ لوگ تھے جن کے اوپر رومن کا کلچر غالب تھا، کیونکہ رومنز مسلمان تو ہو گئے تھے، کرسچینٹی انہوں نے قبول کر لی تھی، لیکن ان کے جو شرک اور بت پرستی کی باتیں تھیں وہ بھی انہوں نے اس دین میں شامل کر لی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہی یہ واقعہ ہونے سے کچھ سال پہلے ہی، جو گبن لکھتا ہے اپنی کتاب میں، وہ لکھتا ہے کہ اس واقعے سے کچھ سال پہلے ہی انہوں نے کرسچینٹی کو اور کرسچینٹی میں اس بات کو، یعنی یہ مذہب کو بادشاہ نے اپنی طرف سے اس طرح سے کر دیا تھا کہ جو عقیدہ تثلیث کو مانے گا وہی صحیح کرسچن ہے، اور جو اصل مسلمان تھے کہا جاتا ہے ان کو چن چن کر مارا جا رہا تھا، یعنی اصل مسلمانوں کو جو ایک اللہ کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے تھے ان کو سزائیں دی جا رہی تھی، ان کے ایمان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ مشرک ہے، اور جو لوگ ٹرینیٹی کو مانتے تھے، یعنی اس زمانے میں وہاں کا جو کیا کہنا چاہیے، یعنی گورنمنٹ کا جو مذہب تھا، گورنمنٹ کی طرف سے جو دین تھا وہ ٹرینیٹی تھا، تو جو ٹرینیٹی کو نہیں مان رہا تھا اس کو وہ الٹا سزا دے رہے تھے۔ تو جب یہ اصحاب کہف بیدار ہوئے نیند سے، تو انہیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے تھی کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، جی کر اٹھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، تو الٹا انہوں نے اس کے اوپر مقبرہ تعمیر کر دیا، یعنی اس کو بھی ایک عبادت گاہ بنا لیا، استغفر اللہ۔ تو اب یہاں پر جو بات سیکھنے کی ہے وہ کیا ہے کہ اس زمانے میں مجسمے گرجا گھروں میں رکھے جاتے تھے، رومی سلطنت میں عقیدہ تثلیث جو ہے اس کا سکہ رائج ہو چکا تھا، عقیدہ تثلیث کا، قبر پرستی عام تھی، اور جو کیتھولک کلیسا اس میں شرک اور اولیاء پرستی کا پورا زور وہ لوگ اس میں شامل کر چکے تھے. بزرگوں کے آستانے پوجے جاتے تھے. مسیح علیہ السلام، مریم اور حواریوں کے مجسمے گرجا گھروں میں رکھے ہوئے تھے. اور یہ بات اصحاب کہف کے دوبارہ اٹھنے سے کچھ سال پہلے ہی پیش آئی تھی کہ پوری عیسائی دنیا، اس وقت کے جو مذہبی پیشوا تھے عیسائیوں کے، ان کی ایک کونسل نے یہ رول پاس کیا تھا کہ اصل جو سرکاری عقیدہ قرار پایا وہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالی، عقیدہ تثلیث، یہ عقیدے کو ان لوگوں نے رائج کر دیا تھا. تو اب آپ خود سوچے کہ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ الذین غلبوا علی امرہم، یعنی جب یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی اللہ تعالیٰ نے روح قبض کر لی، اور جب وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ یہاں دیوار چن دی جائے یا مقبرہ بنا دیا جائے، تو ان لوگوں کا معاملہ غالب آیا. کن لوگوں کا؟ جو کہ عقیدہ تثلیث کو ماننے والے تھے. تو لہٰذا ان لوگوں نے کیا کیا کہ ٹھیک ہے، یہاں پر مقبرہ بنا دیا جائے، ان کے اوپر دیوار تعمیر کر دی جائے تاکہ اس کی بھی پھر نعوذ باللہ عبادت ہونے لگے. تو یعنی جب شرک اور بت پرستی اس طرح سے جڑ پکڑ لیتی ہے قوموں میں، تو لہٰذا ان کو ہر چیز اسی نظریے سے نظر آتی ہے اور اسی طرح سے وہ دیکھتے ہیں. تو اس قصے سے پھر ہمیں جو سبق ملتا ہے کہ سچے مومن کو کسی بھی حال میں حق سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، اور کوئی بھی یعنی کتنی بھی مشکلات آ جائیں، باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے واقعے سے ہمیں یہی بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ وہ جان دینا گوارا کرتے تھے لیکن ایمان پر کمپرمائز نہیں کرتے تھے. یعنی ایمان ان کے نزدیک سب سے قیمتی شے تھی، اور چاہے معاملہ کچھ بھی ہو، یعنی باطل کے آگے سر نہیں جھکانا ہے. چاہے آپ کو اس کے لیے اپنا شہر چھوڑنا پڑے، اپنی جو کچھ لگزیریس لائف اس کو چھوڑنا پڑے. دوسری بات، مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے. اور واقعی میں اگر آپ ایک قدم اللہ تعالیٰ کے لیے بڑھائیں، آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیسے راستے کھولتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کافی ہے. آپ دیکھیں جتنے نبیوں کے واقعات ہم نے ابھی تک پڑھے ہیں یا ہم جانتے ہیں قرآن کے ہی ذریعے سے، ہمیشہ آپ دیکھیں کہ ہمیشہ جیت کس کی ہوئی، ہمیشہ آخر میں فائدہ کس کا ہوا، اور ہمیشہ عذاب سے کون لوگ بچے؟ وہی نا جو کہ حق پر تھے. چاہے ان کے پاس دنیاوی کوئی اسباب و وسائل نہ ہوں، ان کے پاس کوئی چیز نہ ہو بظاہر، لیکن ان کو کس کی مدد آئی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی. تو بظاہر حالات کتنے بھی ناسازگار ہوں، تب بھی اللہ پر توکل کر کے حق کی راہ میں قدم اٹھانا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے، جیسا چاہے اور جو کام چاہے کر سکتا ہے، کیونکہ سب کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سلائے رکھا، تو یہ معمولی بات نہیں ہے. یعنی ہم تو دیکھتے ہیں کہ روزانہ انسان ایک رات سوتا ہے، صبح اٹھ جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے انسان سوتا ہے پھر اٹھ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال سلائے رکھا. تو جو معمول سے ہٹ کر جو کام ہو سکتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، اور یہی معجزات پر ہم کو یقین کرنا ہے. جو لوگ بھی ان معجزات کا انکار کرتے ہیں ایکچولی وہ مسلمان ہی نہیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمیں خاص طور سے جو بار بار یہاں پر ذکر کیا ہے کہ وہ چند نوجوان تھے. یعنی نوجوانوں کا ذکر بار بار آیا ہے، تو نوجوانوں کے اندر جو طاقت ہوتی ہے، جو ان کا ول پاور ہوتا ہے، جو ان کے اندر ایک طرح سے تڑپ ہوتی ہے، جو جذبہ ہوتا ہے ان کے اندر، آپ دیکھیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. ایک تو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ جو پرانے لوگ ہو چکے ہیں وہ جلدی کسی بات کو نہیں مانتے، کیونکہ ان کا وہ اپنا پرانا عقیدہ اتنا پختہ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اسی پر جمے رہتے ہیں، جلدی وہ چینج نہیں ہو سکتے. لیکن نوجوان الحمدللہ، یعنی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ بہت جلد کسی بھی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اب اس میں پھر کبھی کبھی نقصان بھی ہو جاتے ہیں، کہ اسی لیے نوجوان بہت جلدی برائی کی طرف اٹریکٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر اچھی باتیں آپ ان کو بتائیں تو اچھائی کی طرف بھی وہ اٹریکٹ ہونے کی قوت رکھتے ہیں الحمدللہ. تو یہ جو نوجوان تھے وہ جانتے تھے کہ ان کو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہے، اور اسی میں انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے دین کو غالب کریں اور ہمارا دین عروج اور ترقی کی طرف جائے اور یہ غالب ہو، تو اس کے لیے پھر ہم کو نوجوانوں ہی کو لانا پڑے گا اس طرف. یعنی جو ہمارے یوتھ ہیں، جب تک کہ وہ دین کو فالو کرنے والے نہیں بنیں گے، یقین جانے کہ تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ پرانے لوگوں میں وہ بات نہیں ہوتی جو نوجوانوں میں ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ آج کے نوجوان اس دین کی طرف آئیں، تو اس کے لیے پھر ہم کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی ہوگی. اور بچے بہت جلد اثرات قبول کر لیتے ہیں، تو جب بچے ہمارے ٹین ایج میں پہنچے جب وہ یہ اس ایج میں ہو، ینگ ایج میں ہو، تو ان کو خاص طور سے گھر کی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اسلامی تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ان کو صحابہ کرام کے واقعات، قرآن کے قصے ہم بتائیں، ان کو بتائیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. اور جب یہ بچے کالج میں جاتے ہیں تو اس کالج میں ہر قسم کے بچے ہوتے ہیں، تو جو برے بچے ہوتے ہیں ان کی عادتیں بچے بہت جلد سیکھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ فیشنیبل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت شو آف کرنے والے ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے ایسا نہ ہو کہ کہیں ہمارے بچے جا کر ان کی بری عادتوں کو سیکھ لیں. تو ہم بچوں کو گھر میں بتائیں اور سکھائیں کہ تم ایک مسلمان ہو، تم کو اپنی آئیڈینٹیٹی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ کالج میں جا رہے ہیں تو سگریٹ پینے والے بچے کے ساتھ تم بھی سگریٹ پینے لگ جاؤ، اللہ نہ کرے. یہ نہیں کہ تم ان کے جیسا انہیں کے جیسے فیشن اپنا لو، یا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں یا نماز کا مذاق اڑاتے تو تم بھی اس میں اٹریکٹ ہو جاؤ. نہیں. پھر یہ بھی ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ہر جگہ تمہیں ہر قسم کے لوگ ملیں گے، اچھے بھی اور برے بھی. ہمارے بچوں کو کون سی کمپنی حاصل کرنی ہے، وہ لوگ الرٹ رہیں کہ برے لوگوں کا ساتھ نہ حاصل کریں، برے لوگوں کی کمپنی نہ اختیار کریں، بلکہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھی کمپینین شپ اختیار کریں. پھر یہ نوجوانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنا خاندان، اپنا گھر، اپنے جو عیش و آرام تھا، سب کچھ چھوڑ کر وہ غاروں میں چلے گئے. آپ دیکھیں کہ غاروں میں رہنا کیا آسان بات ہے، نہ روشنی، نہ ہوا، نہ پانی، کیونکہ غاریں کہاں ہوتی ہیں، جنگلوں میں ہوتی ہیں. کیا وہاں کچھ ملتا ہے غاروں میں؟ اور رات کا اندھیرا کیسے ہوتا ہے ہم سب جانتے ہیں، ہو کا عالم ہوتا ہے. اور یہ سب ایسی کلاس کے لوگ تھے جو کہ مالدار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، بادشاہ کے قریبی لوگوں کے بچے تھے یہ. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا کتنا کچھ کمفرٹ چھوڑ دیا، جو ان کا یعنی کیا ان کا لائف اسٹائل ہوگا، کتنا ان کو آرام ہوگا، کتنا عیش ہوگا، لیکن انہوں نے وہ عیش و آرام، اپنی لگزریس لائف سب کچھ چھوڑ دی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بار بار یہ جو اصحاب کہف کی اسٹوری ہم اپنے نوجوان بچوں کو سنائیں کہ ایمان ان کے نزدیک کتنا قیمتی تھا، اللہ کی خاطر انہوں نے سب چھوڑ دیا. تو کیا ہمارے بچے جو ہمارے یوتھ ہیں، کیا ہمارے یوتھ آج اپنے ایمان کے لیے، اپنے دین کے لیے کچھ قربانی دینا جانتے ہیں؟ کیا ان کو اپنے ایمان کی فکر ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے یہ تمام فیسلٹیز کو چھوڑ سکتے ہیں؟ تو ہمارے جو یوتھ ہیں ان کے اندر ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آنا چاہیے. ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ ان کو بتائیں کہ تمہارا جو ویژن ہو وہ کلیئر ہو، یعنی تمہارے یعنی جس راستے پر تم چلنا چاہ رہے ہو وہ واضح ہونا چاہیے. بہت سارے بچے بس ایسی زندگی گزار دیتے ہیں، بس کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، کوئی ان کی زندگی میں کوئی ان کا لائے عمل نہیں ہوتا، کوئی زندگی کا مقصد نہیں، کوئی ایم نہیں، کوئی گول نہیں جو ان کو اچیو کرنا ہے. تو نہیں، ان کو بتائیں کہ تم اپنے سامنے ایک واضح ایک راستہ رکھو، جو تمہیں ایک منزل پر تمہیں پہنچنا ہے اور تمہیں وہ حاصل کرنا ہے. اپنے گول سیٹ کرنے کے بارے میں ان کو بتائیں کہ تم اپنے گول سیٹ کرو. پھر زندگی کا مقصد کیا ہے یہ ہم بتائیں. پھر سوسائٹی کے لیے فائدہ مند ثابت ہو ہمارے بچے، یعنی ہمارے بچے ہم ان کو بچوں کو کم از کم یہ تعلیم دیں کہ تم جو کر سکتے ہو اپنی استطاعت کے مطابق، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو نالج دی ہے تو تم وہ نالج دوسروں کو پہنچاؤ، اگر اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی طاقت دی ہے کہ تم کوئی خدمت کر سکتے معاشرے کی، اگر ہاسپٹل جا سکتے ہیں، کسی کو کوئی کہیں پر ڈراپ کرنا ہے یا کوئی بھی اس طرح کے کام، یعنی معاشرے کے لیے فائدہ مند بنے بچے ہمارے، کہ کسی کی خدمت کرنے والے بنے، کسی کے دکھ درد کو دور کرنے والے بنے، کسی کی ہیلپ کرنے والے بنے. تو یہ ہم ان کے بچوں کے سامنے زیادہ واضح طریقے سے یہ بات رکھی ہم اپنے بچوں کے. پھر جو بھی کچھ وہ دے سکتی ہوں خدمات، چاہے وہ ایجوکیشن ہو، چاہے وہ اپنی فزیکلی خدمات ہو، تو یہ سب ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ ان کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو. اور اس لیے جو علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یعنی اگر آپ بال جبریل پڑھیں علامہ اقبال کی، تو اس میں انہوں نے جو اپنے ایک مسلمان نوجوان کو شاہین سے تشبیہ دی ہے، یعنی جو علامہ اقبال کا جو شاہین ہے ایکچولی وہ مسلمان نوجوان ہے. اور اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلمان نوجوان کو جیسے ہونا چاہیے، ایکچولی شاہین سے انہوں نے مثال دی ہے. ایگل جو ہوتا ہے سب سے لمبی اونچی اڑان اڑتا ہے. تو ہمارے بچوں کے سامنے ان کا گول سیٹ ہو کہ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تم یہ کیا نیچے رہ گئے ہو؟ تم یہ کیا گیمز کھیلنے میں پڑے رہتے ہو؟ تم یہ کیا لیپ ٹاپ اور موبائل کے ایڈکٹ ہو گئے ہو؟ تم یہ کیا بس گیمز میں لگے رہ رہے ہو یا دن رات ٹی وی ڈرامے یا پھر فلمیں میوزک؟ نہیں، یہ تو بہت ہی غلط کام ہے. یہ مسلمان یوتھ کے گولز نہیں ہو سکتے. مسلمان یوتھ اپنا وقت اس طرح سے ضائع نہیں کر سکتے، بلکہ مسلمان یوتھ تو بہت اونچی اڑان وہ رکھتے ہیں ارادہ، ان کے گول بہت ہائی ہوتے ہیں. تو اپنا ایم ہمیشہ ہائی رکھیں، ہم اپنے بچوں کو بتائیں اور بچوں کو بتائیں کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے، ان کو کیا کرنا ہے، ان کو زندگی میں بامقصد کام کرنا ہے. اپنی زندگی کو بامقصد بنائیں، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کریں، اور صرف اپنے ہی ایمان کو بچانے کی فکر نہیں کریں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے ایمان کو بچانے کی بھی فکر کریں. زندگی کا کوئی مقصد ہو اور دوسروں کے بارے میں سوچیں، دین کو، دین کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں اور دوسروں کے اندر دین کی باتوں کو کیسے پہنچا سکتے ہیں، اس کے بارے میں سوچیں. تو لہٰذا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نوجوان تو صرف وہ، ہم نے کل پڑھا نا کہ آئینہ خانے میں رہ گیا کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. اور یہ آجا ہمارے نوجوانوں کا حال ہو گیا کہ کچھ کام کرنا نہیں چاہتے، آرام پسند ہیں، لگزیریس لائف چاہیے، بس شارٹ وے سے جو ہے بہت ساری ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں شارٹ کٹ سے. ایسے نہیں ہو سکتا، زندگی محنت اور جدوجہد کا نام ہے، اس میں اسٹرگل ہے. آپ دیکھیں جتنے صحابہ کرام تھے، آپ دیکھیں کہ ارقم بن ابی ارقم جنہوں نے اپنا گھر دے دیا، پہلی مسلم پارلیمنٹ تھی ماشاءاللہ، یہ نوجوان سے لڑکے تھے. پھر سعد بن ابی وقاص بالکل ینگ تھے، علی رضی اللہ عنہ یہ ینگ تھے، کئی صحابہ کرام آپ دیکھ لیجیے جن لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے. آگے چل کر عبداللہ بن عباس ہے، عبداللہ بن عمر ہے، جابر بن عبداللہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہے، انس بن مالک ہے، یہ تمام بالکل یہ لڑکے سے تھے، لیکن انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا دین کے لیے، کتنا کچھ انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کی جو، اور ہر فیلڈ میں ہر ایک الگ الگ آگے بڑھتا گیا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں، ابو ہریرہ ہیں، یہ سب، یہ جس وقت ان لوگوں نے اسلام قبول کیا یہ سب 20 سال، 18 سال، 19 سال اور 25 سال، یہ ایج تھی ان کی. تو بہرحال یہ کون پیدا کرے گا ہمارے بچوں میں، یہ اصحاب کہف کی سٹوری کون سنائے گا ہمارے بچوں کو، یہ نوجوانوں نے کس طرح سے اپنے ایمان کو بچایا یہ کون بتائے گا ہمارے بچوں کو، یہ ہماری ینگ جنریشن کو، ہمیں بتانا پڑے گا نا. تو آپ دیکھیں کہ ماں کیا کچھ نہیں کر سکتی. تعلیم الام، تعلیم الامہ، یہ قصہ لینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ، وہ تڑپ، وہ طلب پیدا ہو کہ ہم اپنے بچوں کو کسی طرح دین کی راہ پر لائیں. یقین جانے میرا سب سے زیادہ، جو مجھے سب سے زیادہ آج فکر بھی ہے اسی بات کی کہ ہماری ینگ جنریشن، ہمارے یوتھ، ان لوگوں نے یہاں آنا چاہیے دین کی طرف. اور کتنا اچھا لگتا ہے کہ جب ہمارے نوجوان بچے نمازوں کے پابند ہو، اذان ہوتے سے مسجد کی طرف چلے جائیں، ان کے اندر الحمدللہ جھوٹ نہ ہو، غیبت نہ ہو، اور وہ لغویات میں اور لہو میں اپنا وقت نہ گزارتے ہوں اور بامقصد زندگی گزار رہے ہوں، قرآن کے واقعات ان کو الحمدللہ معلوم ہو. تو یہ جب یہ کیسے ہوگا، جب وہ خود قرآن پڑھیں گے، جب ان کے اندر خود قرآن پڑھنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے بچے اس کام میں آگے بڑھیں، دین میں ہمارے مددگار بنیں، اور یہ اصحاب کہف کی طرح اپنے ایمان کو بچانے والے بنیں اور ایمان کے لیے قربانی دینے والے بنیں. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.